وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا. دیکھیں وہ صبر کے دن تھے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. یعنی کیا ہوا تھا، جب یہ غرق ہو گیا، یہ لوگ صحرائے سینا میں چلے گئے، ہم نے سارا پھر سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں پہ رہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک طرح سے ان کی تربیت ہوئی، 40 سال تک گھومتے رہے، ایک طاقتور نسل بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے کافی علاقے فتح کیے، شام، اردن، فلسطین وغیرہ میں داخل ہو گئے. جن کو نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا نا، ان کو اللہ نے کیسے مقامات عطا فرما دیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کمزور بنی اسرائیلیوں کو مشرق اور مغرب کے ملک کا مالک بنا دیا، برکت والی زمین ان کے قبضے میں دے دی، اور ان پر اپنی سچی بات کی سچائی کھول دی، ان کے صبر کا پھل انہیں مل گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصر پر بھی ان کی پھر حکومت ہو گئی تھی، یعنی اتنے فلرش کیے تھے شام میں، مصر میں، بیت المقدس کے آس پاس. اب دیکھیں سین، دیکھیں کیسے بدلتا ہے. ایک سین وہ ہے جس میں فرعون سرکش ہے اور بنی اسرائیل دبی ہوئی پسی ہوئی قوم ہے، پھر سین بدلا، اللہ اکبر، تو بنی اسرائیل آرام آسائشوں میں ہے، فاتح قوم ہے، اور فرعون ڈوب رہا ہے سمندر میں. تو وقت بدل جاتے ہیں جب قومیں صبر کرتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں اپنے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مقام عطا کیا، دنیا میں بھی آسائشیں دی، دنیا میں بھی حکومت دی، ان کو امن و امان بھی ملا. یہ جو صدق ہے نا، مقام صدق، سچا ٹھکانہ، اس کا مطلب ہے کہ بڑا امن کی جگہ ان کی تھی. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کو ملک شام میں جگہ دی، یعنی شام کا علاقہ جو برکتوں والا علاقہ ہے، اس میں ان کو جگہ دی. تو دنیاوی طور پہ بھی اچھا ٹھکانہ دیا، دوسرا ایسا معاشرہ بھی وجود میں آیا جس نے بڑی، یعنی امن و امان اور سچائی کے اصولوں پہ چلنے والا تھا. کتنا اچھا معاشرہ ہو گیا، یعنی بہترین سوسائٹی بھی ان کو دی، اور پھر تیسری بات یہ کہ بہترین سہولتیں بھی ان کو دی، ضروریات زندگی کا اور بھی معاشی سہولتیں ان کو دی. اور یہ سب سلطنت ان کی کافی سال تک کھڑی رہی، کہا جاتا ہے کہ کچھ 100 سال تک کھڑی رہی، کئی 100 سال تک. رزقناہم من الطیبات، پھر رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، بہت پاکیزہ رزق بھی ان کو دیا. تو دیکھیں کتنی پروسپیرٹی ملی ان کو، کتنی خوشحالی ملی ان کو، ہمیشہ ایسے پستے ہی نہیں رہے گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ دیکھیں ان کا ایک پیک کا ٹائم یہ آیا، اور اس کے بعد فمختلفو، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اس کے بعد یہ اختلافات میں پڑ گئے. فمختلفو حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. اس کے بعد پھر ان میں دینی اختلاف شروع ہو گیا. العلم کیا ہے؟ یعنی تورات. ان کے پاس تورات آ گئی، کتاب آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے اب کتاب ہاتھ میں ہونے کے باوجود فرقے فرقے بن گئے، اختلاف بازیاں ہونے لگی، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے، حالانکہ ایک ہی دیکھو نسل میں سے. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اختلافات کرنے لگتے ہیں؟ کیا العلم کی وجہ سے؟ نہیں، العلم کی وجہ سے نہیں. دیکھیں جب العلم آ جاتا ہے نا، العلم ہے نا، الف لام، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی وجہ سے اختلاف کرنے لگے، ایسا نہیں. یہ پھر کیا اختلاف ہے، کس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو نا وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اچھے بھلے رہ رہے تھے، مگر جب العلم آ گیا ان کے پاس، جب کتاب آ گئی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتاب کے آنے کے بعد اس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. جیسے کچھ لوگ اسلام کہتے ہیں کہ چھوڑے، اسلام کی تو کیا بات کرنی ہے، دین کی تو کیا بات کرنی ہے، اس کو کیا امپلیمنٹ کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے، وہ تو کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، تو کوئی شیعہ ہے، تو کوئی سنی ہے، تو کوئی فلاں ہے، تو کوئی فلاں ہے، تو ہم تو یہ سارا دین ہی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو کسی طرف بھی نہیں جانا، یعنی لوگ اس طرح سے چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو وہ کتاب کی وجہ سے نہیں ہوتا، دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، دین نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح کے اختلافات کرو. یہ جب لوگ اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں، دین کو پیچھے کر لیتے ہیں، جب ہر کوئی سمجھتا ہے میری رائے سب سے اچھی ہے، میں سب سے اوپر ہوں. یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. دیکھیں، اگر آپ کتاب کو ایز اٹ از لیتے ہیں نا، تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جب ہر کوئی اپنی من مانی تشریح شروع کر لیتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر ایک پھر اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ میری رائے سب سے اوپر ہے، تب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر العلم، پھر کتاب تو پیچھے رہ جاتی ہے، اپنی رائے آگے بڑھتی رہتی. آج بھی دیکھیں یہ جو ہماری فرقہ واریت اتنی زیادہ کیوں اس پہ ہوئی، کیونکہ آج بھی مدارس میں بھی فرقہ واریت زیادہ پڑھائی جاتی ہے. پتا ہے آپ کو، اگر آپ مدرسوں کا ذرا سلیبس دیکھیں، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور چیک کیا کریں کہ یا کسی نے پڑھ کے آیا ہو کسی مدرسے، ضرور پوچھا کریں کہ آپ کا سلیبس کیا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ قرآن کے کچھ پارے پڑھاتے ہیں، باقی قرآن کو دو پڑھا دیے، چار پڑھا دیے، دیٹس اٹ. بہت ہی زیادہ کیا تو تجوید کرا دی، نہیں تو حفظ کرا دیا بس. اس کے علاوہ قرآن نہیں، سارا فقہ پڑھاتے رہتے ہیں، فقہی مسائل، اور انہی میں بچوں کو اتنا ہوشیار کرتے ہیں، اتنا اسٹوڈینٹس کو ہوشیار کر دیتے ہیں کہ بس وہ اپنے جو انہی فقہی مسائل کے اندر، کہ ہمارا فرقہ تو یہ کہتا ہے، ہمارے امام نے تو یہ کہا، اس میں اتنا ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، بس اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یعنی اختلاف اسے کیا ہوگا، اختلاف ہی ہوگا نا. وہ کوئی دوسرا اپنے مدرسے سے پڑھ کے آئے گا، وہ میری بات صحیح ہے، وہ یہ کہے گا میری بات صحیح ہے، اصل دین تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے. کیسے شیطان دیکھو انسان کو اصل سے دور کر دیتا ہے، اس کتاب کو تو پکڑنا نہیں، اس کی آگے جو تاویلیں، تشریحیں، جو اس کی فقہی مسائل ہیں، ان کے اندر الجھ کے رہ گئے، اور اس سے امت کے اندر فرقے فرقے بن گئے. اختلاف ہی اختلاف ہے آپس میں، لوگ دیکھو کیسے کٹے پڑے ہیں، یعنی فتنوں کے اس دور میں بھی متحد نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے گراجز ہیں دلوں کے اندر کہ وہ فلاں فرقے سے ہے، وہ فلاں فرقے سے. آج بھی اگر صرف قرآن کی رسی کو تھام لو گے نا، تو یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، لیکن نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کسی مسلک سے اگر نہیں ہیں، آپ اپنا کوئی نام نہیں رکھتے، تب تک وہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. مسلک کیا ہے آپ کا، آپ کے امام کون ہے؟ بس جو فلاں امام کو فالو کرتا ہے نا ہمارے والے کا، بس وہی صحیح ہے، اور باقی چاہے جو مرضی ہے وہ کچھ صحیح نہیں. تو آج دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دل پھٹے ہوئے، آج کیسے ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں صرف انہی مسائل کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں بھی یہ بیماری پھیلے گی، اور ان کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 73، جن میں سے ایک جنتی ہے باقی سب دوزخی ہیں. تو پوچھا گیا جنتی کون ہے؟ اب دیکھیں آپ ہر فرقے کو کہیں گے کہ یہ ایک فرقہ ہم ہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ جو اس پہ ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بس دیکھ لو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو طریقے، جو کام انہوں نے کیے، جو آپ کے صحابہ نے کیے، بس اس کے اوپر قائم رہو، دیٹس اٹ. اس کے اندر نہ کوئی فرقہ بتایا کہ جی وہ سنی ہے جو اس کے وہ جو جنتی فرقہ ہوگا، یا شیعہ ہے جو جنتی فرقہ ہوگا، یا فلاں ہے جو جنتی فرقہ ہوگا، کچھ بھی نہیں بتایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. بس اختلافات ختم کرنے کا یہی طریقہ، جو حدیث صحیح ہے، جو اسٹرانگ حدیث ہے اس کو لے لیا جائے، جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کو لے لیا جائے. لیکن اگر اپنی ضدوں پہ اڑے رہیں گے کہ جو میں کہتا ہوں بس وہی ہوگا، اور ہمارے امام جو ہیں وہ حدیث بھی ایک طرف، ہمارے امام سب سے بڑے ہیں، تو پھر تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے، پھر اختلاف نہیں ختم ہو سکتے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, پھر اگر آپ شک پہ ہیں, اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں, شک ہے تمہیں جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے باقی سب کو سنایا جا رہا ہے کہ جو رسول پیش کر رہے ہیں نا, جو رسول لے کر آئے ہیں, جو ہم نے رسول پہ نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں شک ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو ان سے پوچھ لو نا جو پڑھتے تھے کتاب تم سے پہلے, ان سے پوچھ لو, یعنی آپ ان سے پوچھ لو کون پڑھتے تھے کتاب پہلے, پہلے کتاب جو تورات انجیل اور ان کے ماہر تھے, عالم تھے اور متقی لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ, تو ان سے پھر پوچھ لو, ان کے ہاں بھی یہی باتیں تھیں, اگر تمہیں شک ہے تو ان سے پوچھ لو, اور ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں, آپ سچے رسول ہیں, دیکھیں کس پہ شک ہو سکتا ہے, اس قرآن پہ کہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے, یا رسالت پہ آپ کی شک ہو سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو کبھی بھی نہیں نا شک ہوا کہ میں رسول ہوں, پر آپ کو بتا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے نا اس کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے نبی کی طرف, جو اہل کتاب سے پوچھ لو, ان کی کتابوں میں یہ قصے اسی طرح موجود تھے, نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, لوط علیہ السلام کا قصہ ہے, آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں, گو انہوں نے کتنی چینجز کر دی ہیں, تو یہ قرآن حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی اس میں بالکل سچی موجود تھی. لقد جاءك الحق من ربك, البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے, جب حق آ جاتا ہے نا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. فلا تکونن من الممترین, بس ہرگز تم شک میں پڑنے والوں میں نہ ہونا, اور میری ان کس قسم کا شک ہوتا ہے, ممترین میم رو یا اس کا روٹ ہے, ایسا شک جو یعنی جس میں بار بار جب کسی چیز پہ تنقید کی جائے نا, مثلا اچھا اس کی ایسے ایگزامپل سمجھیں, مثلا ایک بندہ ہے, آپ اس کو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, تمہیں پتہ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں 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 ایسے تو نہیں ہو سکتا, پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا وہ چور ہے, تیسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے چور ہے, ایک دن آپ بھی نا کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں واقعی ہوگا ہی, سارے ہی تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو شک پڑ گیا نا, کیونکہ بار 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 اس کے اوپر یہی تنقید کی جا رہی تھی, یہی کرٹیسزم تھا, تو مسلسل جب بات ہوتی رہتی تو وہ انسان کے دل میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے بار بار وہی چیز, تو آپ کبھی شک میں نہ پڑنا, اس میں ایسے شک میں نہ مسلسل رہنا, آپ نہ اثر لینا ان کی باتوں کا, مثال کے طور پہ جیسے آج اسلام کو جتنا بھی برا کہا جائے کبھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں واقعی یہ اس طرح جب ساری دنیا ہی کہہ رہی, ایک مومن کے دل میں نہیں ایسے آنا چاہیے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ہرگز نہ تم ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو, فتکون من الخاسرین, تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے, اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا, سورہ آراف میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو انقریب ایسی جگہ سے آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا, یعنی استدراج اس کو کہتے ہیں نا, یعنی ایسی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ایسے نہیں کرنا تھا, آپ کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آپ کو کیا شک ہونا تھا, نہ آپ انکار کرنے والے تھے, مگر ہم سب کو بتایا گیا کہ کہیں تم نہ ایسے کرنا. جب یہ آیت اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو پچھلی آیت بھی اتری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی امت کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ایمان کو مضبوط تھامے. اگلی جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں جو نبی کی صفتیں صفات موجود ہیں ان کو اہل کتاب سے پوچھ لیں اگر کوئی شک پڑتا ہے تو. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون, جو جن کے اوپر سچ ہو گئی نا تیرے رب کی بات, وہ تو کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یعنی جن کے اوپر سچائی ثابت ہو گئی, تیرے رب کی کلمات ثابت ہو گئے, اللہ کی ناراضگی ان پہ ثابت ہو گئی, اللہ کا غضب ان پہ ثابت ہو گیا, تو وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے, ان کے دل سیل ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر عذاب ہی آتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی, اللہ نے قبول کر لیا تھا, جب ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا, بات ثابت ہو گئی, اب نہیں ایمان لے کر آنا تھا انہوں نے, چاہے ہر نشانی ان کے سامنے آ جاتی, دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں نا. حق اندر کب اترتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے, جب اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, جب اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ابھی ہوتی ہے, جب کوئی حق طلب ہی نہیں کرنا چاہتا, حق چاہتا ہی نہیں ہے, جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, جن کے دلوں میں ضد ہے, ہٹ درمی ہے, دل لاک کیے ہیں انہوں نے, پھر وہ ایمان نہیں لے کر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ سارے لوگ 100% ایمان نہیں لے آئیں گے, تو یہ امید چھوڑ دیں گے, یہ سارے ایمان لے آئیں گے. جب کوئی لوگ نافرمانیاں کرتے 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 پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے کہ حق قطع علیہم کلمت ربی, پھر وہ اللہ کے ایسے غضب میں آ جاتے ہیں, اللہ کی بات ان کے سچ ہو جاتی ہے, اب ان کے لیے ایمان کے دروازے بند ہو گئے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, اور اگر جی آئے ان کے پاس ہر نشانی, جب یہ پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے, چاہے ان کے پاس پھر اب کوئی نشانی آ جائے, یہ نہیں مانتے, لا یؤمنون, اسی کو کنٹینیو کریں, وہ نہیں مان لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, چاہے ہر نشانی دیکھ لیں, معجزہ دیکھ لیں, دلائل سن لیں, نہیں مانیں گے. حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. یعنی دردناک عذاب کو کب دیکھیں گے؟ یا تو دنیا کے اندر عذاب آ جائے یا موت آ جائے, ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے نا. تو بعض لوگ آپ سوچیں کہ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں, کوئی چیز ان کو جگاتی نہیں ہے. آپ دنیا میں نشانیاں کتنی آ جائیں, عبرت کے نشان ان کے سامنے کتنے آ جائیں, ان کے سامنے کتنے سبق آموز چیزیں آپ رکھ دیں, کتنی باتیں ان کو کہہ دیں, کتنے ان کو درس سنا دیں, کچھ بھی کر لیں, ان کے دل نہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر اب ان کو کیا چیز جگائے گی؟ موت ہی آئے گی تو جاگیں گے. اتنے ڈٹائی میں آگے نکل چکے ہوتے ہیں, ضد اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی چیز نہیں سیدھا کر سکتی, تب مانتے ہیں جب موت کو دیکھ لیتے ہیں, جیسے فرعون نے کیا, تب ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ اچھا اب ہینڈز اپ کر دیتے ہیں, بس اب میں مان دی, اب نہیں میں کچھ کروں گی. تو تب کیا فائدہ؟ کیا ہم ایسے ہی وقتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ ہی جائے اور وہ ہینڈز اپ کر دے؟ تو پھر تو ہینڈز اپ ہی ہے, پھر تو آپ ہینڈز اپ کرنا نہیں بھی چاہیں گے تو ہینڈز اپ ہے. بات تو یہ ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی طرف آئے. فلولا کانت قریتن آمنت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تو ایسا ہوتا, یعنی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی, کبھی تو ایسا ہوتا, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کبھی کوئی بستی ایمان لے آتی تو فنفع آہا ایمان ہوا, تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا, ایمان سے اس کو فائدہ ملتا. کیسے فائدہ ملتا؟ اللہ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے, ایمان کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں, ایمان کی اپنی بلیسنگز ہوتی ہیں, تو وہ ایمان لاتے اور اس کو انجوائے کرتے اس کے ثمرات کو. کیوں نہیں ایسا ہوا؟ یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں, پوری ہسٹری آف مین کائنڈ میں اتنے ہی پیغمبر آئے, لیکن کبھی ہم کہتے ہیں 1,24,000 آئے, کتنے پتہ نہیں, اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنے آئے. 1,24,000 کوئی کم نہیں ہوتے, 1,24,000 اگر پیغمبر آئے ہیں انسانوں میں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی کے سارے لوگ ایمان لے آئے ہوں یا میجورٹی ایمان لے آئی ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ لوگ ایمان لے آتے کبھی, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. انسان دیکھو ہمیشہ سے کتنے سرکش رہے ہیں, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایمان لائیں اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دے, الا سوائے قوم یونس. قوم یونس کے وہ ایک بستی تھی صرف ایکسپشنل کیس, جو سب کے سب ایمان لے آئے تھے. وہ بھی کب ایمان لائے تھے؟ کہ جب انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو آتے ہوئے. نہیں, پہلے تو ان کا آپ کو بتا دوں, یہ عراق میں تھا ایک شہر نینوا, وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے. ایک لاکھ سے زائد ان کی آبادی تھی, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی نے یونس علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی, اور انہوں نے جب نہیں مانا تو ایک دن یونس علیہ السلام نے کہا کہ بس اللہ کا عذاب اب تم پہ آئے گا, اور تین دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا. اور یہ کہہ کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اس بستی سے. اب جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو یہ لوگ اتنا ڈرے, اتنا ان کو ہوا, کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے, کہ عذاب کوئی آ رہا ہے. بعض میں آتا ہے کہ دھوئے کے جیسے سیاہ رنگ کا دھواں تھا اس طرح ظاہر ہونے لگا. بعض میں آتا ہے کہ آسمان پہ سیاہ رنگ کے بادل آ گئے تھے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ عذاب کی تپش وہ اپنے کندھوں پہ محسوس کر رہے تھے, اور ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئی تھی. تو جب ان کو یہ لگا کہ بس یہ تو لگتا ہے کہ ہمارا بس اب انجام آ گیا, تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کاٹ کے کپڑے پہن لیے, یعنی کپڑے ایسے بوسیدہ سے کپڑے پہن لیے, اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی, اور تمام لوگ بڑے چھوٹے بچے بوڑھے سب اپنے جانوروں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے. اور اس میدان میں جمع ہو کے سب نے اونچی آواز سے توبہ استغفار کرنے شروع کر دی, سچے دل سے معافی مانگنے شروع کر دی. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی نا, اس کی بھی تلافی کر لی. حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اپنی دیوار میں ناجائز لگایا تھا تو وہ پتھر بھی دیوار سے نکال کے اس کو واپس کر دیا. نہیں, اب اس وقت یعنی کتنے سیانے تھے وہ, سوچیں. ہمیں تو بڑے بڑے زلزلے آ جائیں, بڑے بڑے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جی باہر نکلا ہے, اس کے بعد دو منٹ بعد دیکھو تو ہم پھر ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. ہمیں تو نہیں اثر ہوتا زیادہ. اگر لوگوں کو کتنا بھی کہہ دیں, مسلمانوں پہ کتنا وہ آ رہا ہو, لوگوں کو کہیں جی آپ یہی پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بتایا, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اس نے تو اندھیروں میں ہمیں پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو یہ پڑھیں آپ لوگ. تو وہ لوگ کا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو, وہ پتا ہم نے کون سا کوئی ایسے گناہ کر دیا. لیکن دیکھو یہ ایک قوم تھی کہ لما آمنوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, ہم نے ٹال دیا, ہم نے ہٹا دیا ان کے اوپر سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. یہ واحد ایسی قوم ہے ان کے اوپر عذاب آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے پھیر دیا. اللہ اکبر. تو لیکن ان کا جو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا وہ بھی تو ایک بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے, کہ یہ لوگ یعنی کیسے انہوں نے توبہ کی, کہ یعنی جب ان کو لگا کہ آثار نظر آ رہے ہیں, انہوں نے پوری اپنی بستی, پوری اپنی قوم جو تھی, لاکھ لوگ تھے یا جتنے لاکھ سے زائد آبادی تھی, سب نکل آئے, سب نکل آئے, جانور تک لے کر نکل آئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا ان لوگوں کو یعنی یہ شعور تھا کہ ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے, کتنا پتا تھا ان کو. ساری زندگی بھی اگر انسان گناہ کرتا رہے لیکن اس کو خیال آ جائے کہ میں گناہگار ہوں, میں نے اسے زیادتی ہوئی ہے, مجھ سے کہیں غلطی ہوئی, تو انسان معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے لیے کتنی پیاری خوشخبری دی کہ ان کے لیے دنیا میں تو عذاب ٹال دیا گیا, اور متانا ہوں الہین, آخرت میں بھی ہم ان کو ایک وقت کا فائدہ دیا. ہم نے پھر آخرت میں نہیں، سوری دنیا میں ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک وقت کا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا موقع دیا. یہ اپنی طبعی زندگی جتنی ان کی نیچرل لائف تھی پوری گزار کے گئے اس توبہ کی وجہ سے. ورنہ تو اگر عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے نا کہ بچے، بوڑھے، جانور، ہر چیز اس بستی میں سے ختم ہو جاتی. وہ بستی ویران ہو جاتی تھی، کوئی بچتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پچھلی قوموں کو، ان کی جڑیں کاٹ دی اللہ نے. تو یہ یعنی کس چیز نے عذاب کو ٹالا؟ ان کی توبہ نے. توبہ اتنی بڑی طاقت ہے. تو انہوں نے جب یہ میدان میں گئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہن لیے تھے، تو انہوں نے نا جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا. اب وہ جانور رو رہے ہیں، اونٹ بلبلا رہے تھے، ان کے بچے رو رہے تھے، گائیں آوازیں نکال رہی تھی، ان کے بچے آوازیں نکال رہے تھے، جو بکریاں تھیں وہ منمنا رہی تھی، ان کے بچے منمنا رہے تھے، اور خود بھی رو رہے تھے، مرد بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں، بچے بھی بلک رہے تھے، اپنے بچوں کو بھی ماؤں سے جدا کر دیا. اور ایسا وہاں پہ عالم تھا کہ پورا میدان جو تھا نا آہو بکا سے گونج رہا تھا. یعنی سب طرف ایک رونے کی آوازیں تھی. کتنا رقت آمیز منظر ہوگا وہ، جس میں جانور بھی رو رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے آنسوں کی جھڑیاں لگا دی انہوں نے اللہ سے فریاد کرنے میں، دعائیں مانگنے میں کہ اللہ عذاب کو ٹال دے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا ان کو. اللہ نے دیکھو دنیا میں رہنے کی مہلت بھی دی، رسوائی کا عذاب بھی ان سے ہٹ گیا. ورنہ ان کا نام بھی قرآن میں انہی میں شامل ہوتا باقی قوموں میں، کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا. جیسے باقی قوموں کا ہم پڑھتے ہیں، قوم لوط کا، قوم عاد کا، اسی طرح ان کا بھی نام ہوتا. لیکن ان کی توبہ نے، اور سچے دل سے کی ہوئی توبہ نے، جیسے ان کو نجات دے دی. بعض جگہ تھا 40 دن اور رات انہوں نے ایسے گزار دیے تھے. ان کے علماء نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اللہ سے دعا کرو، بس اللہ ہی اب بچا سکتا ہے. اور دوسری طرف اب پتا ہے کہ یونس علیہ السلام نکل گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے. اب کیونکہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر انہوں نے عذاب کی، ان کو وعید سنا دی اور وہاں سے نکل گئے. تو اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تسبیحات سنی، مچھلیوں کی تسبیحات سنی، اور یہ خود بھی تسبیح کرتے رہے اور کہتے تھے اے میرے مالک، تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا، شہروں میں پھرایا، 3 اندھیروں میں مجھے قید کر دیا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو نے مجھے ایسی سزا دیا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو یہ پھر فرشتوں نے ان کے، یہ انہوں نے جب یہ دعا کی تھی تو پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی آسمانوں پہ، اور انہوں نے آواز کو پہچان لیا. اور ان کا جو رونا تھا، ان کی جو گریا زاری تھی، فرشتے بھی رونے لگے. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، یہ کوئی غمگین آدمی ہے، کمزور سی کوئی آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے، لیکن یہ جانی پہچانی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے، اس سے ایک خطا ہو گئی ہے، تو میں نے اس کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. فرشتوں نے کہا اے رب، یہ نیک بندہ ہے، صبح شام کثرت سے اس کے نیک اعمال آسمانوں کی اوپر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح کی پکڑ کر سکتا ہے تو سوچو وہ اپنے دشمنوں پر کیسی پکڑ فرمائے گا. ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے تیرے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی. اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے لیے سجدے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو پھر یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اسی لیے محمود بن مہران کہتے ہیں کہ تم اللہ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو تاکہ وہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد رکھے. اگر تم یعنی آسانی میں سہولت کے وقت میں آپ اپنی خوشیوں کے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ مصیبت کے وقت میں آپ کو یاد رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا اور یہ ان کو دنیا میں عذاب سے بھی نجات دی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اللہ چاہتا، تیرا رب چاہتا، البتہ ایمان لے آتا، جو کوئی بھی زمین میں سبھی ایمان لے آتے، سب ایمان لے آتے، پھر کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اللہ نے ہی نہیں چاہا نا، ورنہ میں تو ایمان لے آتا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی ایمان نہیں دیتا کہ زبردستی لوگوں کو ایمان والا بنا دے، زبردستی فورسفلی لوگوں کو ایمان کے پر لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی استطاعت ہر انسان میں رکھی ہے، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی کا، اور یہی تو امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہی لے آتا ہدایت پہ تو پھر امتحان تو نہ رہتا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول نہیں کر سکتا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اس میں نہیں ہے. نہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو لے آتا. چاہتا کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے ہی نہیں چاہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے فورسفلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان ہی ختم ہو جاتا اگر فورسفلی کھڑا ہوا ایگزامینر بچے کو کہے کہ یہ والا آنسر ہی لکھو، یہ آنسر لکھو، یہ آنسر لکھو، اس کے علاوہ نہیں تم نے کچھ لکھنا، تو مجھے بتائیں بچے کا کیا امتحان رہ گیا پھر؟ یہ تو آپ بچے کو چوائس دیتے ہیں نا کہ تم چاہو تو رونگ لکھو، چاہو تو رائٹ لکھو. اب یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان میں تو آزادی ہی ہوتی ہے نا، کبھی بھی فورس نہیں ہوتی. کبھی بھی اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے تم نے یہ کوسچن ایسے ہی کرنا. اسی طرح اس دنیا میں جو آزادی ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ امتحان ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی زبردستی سے کسی کو ایمان نہیں دے گا، ورنہ اللہ کے بس میں ہے. جہاں وہ اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کر رہا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، ہم تو کیا چیز ہیں، ہماری تو زمین ہی اتنی چھوٹی ہے اس کے سامنے، ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سورج کے سامنے. اتنے بڑے سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، ستاروں کو، نظام کو یہ چلا رہا ہے، بھلا ہم اتنے 5-6 فٹ کے انسان کو نہیں صحیح کر سکتا تھا، سیدھا کر دیتا. دیکھ لیں اس کا ایک موت کا فرشتہ ہی آتا ہے تو انسان کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا تو اسی طرح جب ہم زندہ بھی ہوتے ہمیں ایک فرشتہ اوپر سے دیکھتا تو ہم نے سیدھے ہو جانا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی زبردستی کوئی چیز کرائی جائے. اس نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کرو، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں بس، جس دن ریزلٹ آئے گا اس دن پتا چلے گا. آفا انت تکریہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے نبی، اللہ نے تو نہیں فورس کیا، کیا آپ فورس کر کے لوگوں کو ایمان پہ لے کر آئیں گے؟ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس کا مطلب ہمارے دین کے اندر نا یہ فورس نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، کسی کو نہیں آپ فورس کر کے لا سکتے، اس دین کے اندر انٹر کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا. جس قرآن کے اندر لکھا ہوا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور کر ہی نہیں سکتے کسی کو کہ تم نہیں، تم مسلمان ہی ہو ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، یہ نہیں کر سکتے آپ. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا مجبور تو تم کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت ہرس ہوتی تھی نا کہ کسی طرح یہ ایمان لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی نہیں، ان کو ان کے اس کے اوپر چھوڑ دو. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. ہر انسان صرف اللہ کے اذن سے ایمان لا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو وہ ایمان لا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں پھر لوگوں کا کیا قصور ہے، پھر تو پھر اللہ کا ہی نہیں اذن ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے اندر قابلیت ہے، کس کے اندر طلب ہے، کون چاہتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ نعمت مل جائے. دیکھیں جو نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس اگر بہت، یعنی کوئی بہت ہی مثلاً کوئی پریشر سٹون ہے, اب آپ کی اس کے اپنے بچوں میں سے کس کو دیں گے جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سنبھال کے رکھے گا, جس کا آپ کو پتا ہے یہ حفاظت کر سکتا ہے, جس کا آپ کو پتا ہے یہ ضائع نہیں کرے گا, ہے نا؟ ایسے تو نہیں دے دیں گے جس کا آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی دوں گی تو یہ ادھر پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کس کے اندر ہے یہ طلب کہ جو ہے نا مجھے یہ دین مل جائے, مجھے یہ نعمت مل جائے, مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب دیکھ کے اس کو دیتا ہے. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور ڈال دیتا ہے گندگی, نجاست, یعنی یہ گندگی کیا ہے؟ ماننے کی توفیق کا چھن جانا یا عذاب. علی الذین لا یعقلون, ان لوگوں پہ جو عقل ہی نہیں, عقل سے کام ہی نہیں لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر رجس ڈال دیتا ہے, یہ گندگی ہے نا, انسان اس سے بھاگے, مجھے نہیں یہ چاہیے, یہ دین اور اس سے نفرت اور اس سے. اللہ تعالیٰ پھر یہ ایسی گندگی انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کے اندر عقل سے کام لینا ہوتا ہی نہیں. اگر عقل سے کام لیا ہوتا نا, اگر سوچتے سمجھتے, عقل کو استعمال کرتے تو سمجھ جاتے کہ حق کیا ہے. جو عقل ہی استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. جو ان کے اندر گندگی ڈالی جاتی ہے نا, یہ پھر ان کے اندر سے احساس ہی چھن جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب عقل استعمال کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے دین میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل تو میرے دین کی بنیاد ہے. ایسے نہیں کہ آپ عقل سے پیدل ہی بس اندھوں کی طرح چلتے رہے. کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے, یعنی کتنی بے شمار نشانیاں. عقل تو استعمال کرو, دیکھو تو صحیح, کبھی دیکھا بھی کرو, کبھی سوچا تو کرو. اب دیکھتے تو سب ہیں, کافر بھی تو دیکھتا ہے کہ ہاں ستارے آج کیسے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج فلانا ستارہ ادھر ہوگا اور فلانا پلانٹ ادھر سے گزرے گا اور فلاں ہوگا اور سب سے قریب ترین فلاں ستارہ آ جائے گا, یہ تو دیکھتے ہیں. ہاں آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں, عقل سے نہیں دیکھتے, عقل استعمال نہیں کرتے. جہاں انسان عقل استعمال کرتا نا, وہاں ہی یہ سوال ضرور آتا ہے کس نے بنایا ہوگا یہ سارا نظام. آپ صرف اتنا سوچ لیں, گھر میں جس دن اچھا کھانا بن جائے تو سب پوچھتے ہیں نا کس نے بنایا. یہ انسان کی فطرت ہے, وہ یہ سوال کرتا ہے کس نے بنایا. یہ اتنی چھوٹی سی چیز کا انسان سوچ لیتا ہے کس نے بنایا. کسی کی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں, کس نے یہ بنائی ہے. تو کیا کائنات کو دیکھ کے کبھی نہیں سوچتے کہ کس نے بنایا؟ اور دوسرا سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کیوں بنایا ہوگا یہ. یہ پیاس ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے, ان سوالوں کے جواب وہ چاہتا ہے. لیکن یہ کیسے بے عقلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے آسمان اور زمین میں, سمندروں میں پھول پھل جاندار, کہیں تو دیکھو کوئی چیز بھی نہیں تمہیں یہ میسج دیتی کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کس نے بنایا. اب یہاں پہ دیکھیں, دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. کل کہہ دیجئے کہ دیکھو, یعنی غور کرو اس پہ, ورنہ ساری زندگی انسان دیکھتا رہتا ہے مگر اندھوں کی طرح دیکھتا ہے کہ عقل میں کچھ بات ہی نہیں جاتی, ہدایت پھر بھی نہیں ملتی, رب کی پہچان ہی نہیں آئی ہے سب دیکھ کے. ہم اکثر کتنی سینک بیوٹیز اور کتنا فال کا سیزن اتنا خوبصورت دیکھتے ہیں, پھر کتنی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں زمین پہ, کبھی وہ مچھلیاں آپ سمندروں کے نیچے دکھاتے ہیں, کبھی کچھ, کتنی چیزیں دیکھتے ہیں نا. کیا اس وقت رب یاد نہیں آتا؟ آنا چاہیے. اگر نہیں آتا اس وقت کوئی عقل سے کام نہیں لے رہا. جیسے بعض لوگ جو اللہ کو نہیں پہچانتے وہ بس یہی کہہ کے واؤ امیزنگ, بس یہ کہہ کے بس ٹھیک ہے. کس نے بنایا اس کو یہ تو سوچو. چلو ستاروں سے سیاروں تک تمہاری عقل نہیں جاتی, جو تمہارے سامنے چیزیں ان میں غور کر لو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, کوئی آیت فائدہ نہیں دیتی, نہ کوئی ڈراوا فائدہ دیتا ہے اس قوم کو جو ایمان ہی نہیں لاتی. جو ایمان نہیں رکھتی ان کو نہیں فائدہ دیتے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا, جو ایمان ہی نہیں لاتے وہ بس یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی واؤ واؤ ہی کرتے رہتے ہیں بس. इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने जियोलॉजिस्ट हैं, इतने चांद तक पहुंच गए हैं, मगर क्या बात है कि सब देख के भी अकल अंधी। रिसर्चें कर रहे हैं, रोज नई रिसर्चेज आ गई हैं, इसलिए कि रब को पाने के लिए, उसकी पहचान के लिए नहीं देखा, बस ऐसे ही देखते हैं। ये तो सिर्फ उनको फायदा देती हैं जो ईमान लाते हैं। डरावे भी जैसे जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, चलो निशानियों से नहीं तो मानते, कभी डरावों के ऊपर ही गौर कर लो, ये क्यों आया, ये अल्लाह ने मुझे हिला दिया, क्यों ये हुआ हमारे साथ, उसके ऊपर ही कुछ सोच लो। वो भी नहीं उनको कुछ हिलाते, सुनामी आ जाती हैं, इतनी तबाहियां हो जाती हैं, इतने बड़े बड़े तूफानों की वो हो जाती हैं कि इतना बड़ा वहां से तूफान आ रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके बाद। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ऐसी गफलत से महफूज रखना। फहल यंतज़िरूना इल्ला मसला अय्यामिल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तआला ने एक सवाल किया, क्या बस वो यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी वैसा ही आए जो पिछले लोगों के ऊपर गुजरा, या तो नहीं इंतजार कर रहे, यानी अब फिर इसका मतलब इन्होंने नहीं मानना, ये तो बस नहीं इंतजार कर रहे, मगर इस तरह का ही कि इनके ऊपर ऐसा ही अजाब आए तो फिर ये मानेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, तो क्या ये इंतजार बस इसी का कर, क्या यही चीज आएगी जो इनको जगाएगी, क्या उससे पहले ये नहीं मानेंगे, क्या ये सोचते हैं जैसे कौमे फिरौन गर्क कर दी गई, ये गर्क होंगे तो फिर ये सोचेंगे, कौमे नूह पे जैसे तूफान आ गया ये तूफान ही इनके ऊपर आए तो सोचेंगे, कौमे साले के ऊपर एक चिंगाड़ आ गई थी जिसने उनको खत्म कर दिया था, क्या ये उसका ही इंतजार कर रहे हैं। अहले मक्का के लिए भी और रहती दुनिया तक जो इस तरफ नहीं आता, सबके लिए यही पैगाम है। कुल कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दें, फंतज़िरू, बस इंतजार करो, ठीक है अगर नहीं तुम मानते इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ, देख लेते हैं फिर कि किसका अंजाम क्या होता। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हम निजात देते हैं अपने रसूलों को, आखिर में क्या होता है, जब अजाब आता है ना, तुम इसका इंतजार कर रहे हो ना, तो फिर हम तो अपने रसूलों को, वल्लदीना आमनु, और जो ईमान लाए उनको, कदालिक, इसी तरह, यानी इसी तरह निजात देते हैं। हम रसूलों को निजात देते हैं और ईमान वालों को इसी तरह निजात देते हैं, बस अल्लाह का तरीका यही है, पिछली कौमों से हमने यही सीखा, हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, हमारे ऊपर वाजिब है, अल्लाह ने अपने ऊपर जिम्मे ले लिया है कि उसने तो मोमिनों को निजात देनी देनी है, जब अजाब आता है तो बचते वही हैं जो पहले से ईमान लाए होते हैं। और आपको पता है ना, अल्लाह की बातें बदली नहीं जाती, अल्लाह के कलिमात बदले नहीं जाते। अय्युहन्नास, अच्छा ये जहन में रख के ये सब आयतें देखें कि सूरह यूनुस की टाइमिंग क्या, कौन से टाइम पे उतरी थी, मक्की दौर के आखिरी जो टाइम था उसमें। अब एक तरह से हुज्जत तमाम हो रही है मुशरिकी ने मक्का पे, ये दावत का स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्ट में आप ये कह देंगे, नहीं ये एंड है। क्या है कि जब दाई दावत देता है, लोग फिर भी मुंह मोड़ते रहते मोड़ते रहते, दलील के बावजूद नहीं समझते, तो फिर दाई को क्या कहना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब देने को कहा गया, ये सिखाया गया, बताया गया कि लोगों से कह दें, कुल या अय्युहन नास, कह दीजिए ऐ लोगो, इन कुंतुम फी शक्किन फी दीनी, अगर तुम्हें अभी भी मेरे दीन पे शक है ना, फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो मैं तो नहीं इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा। जैसे सूरह कैफ़िरून में है ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है फिर मेरे लिए मेरा दीन है। अगर तुम आज भी शक है, इतने अरसे से तबलीग करते हुए भी आज तक तुम्हें समझ ही नहीं आया, तो तुम शक में हो तो, लेकिन तुम मेरे यकीन को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, तुम मुझे शेकी नहीं कर सकते, میں تو پھر عبادت نہیں کر سکتا ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ ذات. دیکھیں اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا, وہ ذات الذی خلقکم الذی یحییکم, فرمایا الذی یتوفاکم, جو موت دے گا تم کو, جو فوت کرے گا تم کو. یعنی تم نہ مانو اس کو کوئی بات نہیں, لیکن پھر بچ کے کہاں جاؤ گے. موت ایسی چیز ہے جس کو یاد کر کے نا ہر انسان موت کا نام اس کے اوپر خوف طاری کر دیتا ہے. تو زندگی بھی اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن یہاں پہ کہا وہ جو تم کو فوت کرے گا, یعنی کہ مجھ کو تو میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے ہی ہے, مجھے بھی اس نے ہی فوت کرنا ہے. یعنی تم جتنا مرضی اس سے تعلق توڑو, تم جتنا مرضی اس سے دور جاؤ, تمہاری موت اس کے ہاتھ میں ہے, تمہاری زندگی کی یہ تار جو ہے نا اس کے قبضے میں ہے. جب چاہے تار کھینچ دے, جس کے سامنے تم ہار جاؤ گے, بڑے سے بڑا فرعون, حاکم, بادشاہ, فاتح, سب ہار گئے, کوئی اس سے نہیں بچا. اس نے موت دے کر سب کو بے بس کر دیا, جھکا دیا. دیکھو کیسے فرعون سمندر میں ڈوبتے ہوئے فریادے کر رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ تم بے بس کر دیے جاؤ, خود ہی آ جاؤ نا رب کی طرف, جھک جاؤ, خود ہی بے بسی ظاہر کر دو. تو زندگی میں تو تمہیں احساس اگر نہیں ہوا, زندگی کی رونقوں میں تمہیں یہ احساس نہیں ہوا, تو موت کو یاد کر کے ہی احساس لے لو. جب جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں گے, صرف اس رب کی طرف واپسی ہے. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ابھی چھوڑو, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, پھر صحیح پھر دیکھی جائے گی, ساری زندگی اللہ کی طرف نہیں آتے, تو یہ ایک کلمہ الذی یتوفاکم, یہ ان کو ہوش دلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ وہ ہے جو فوت کرے گا تم کو, اب اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. دیکھو فرعون کی یہ باتیں اللہ نے سنی, کسی اور کو بھی نہیں پتا. اس کے اتنے لشکری تھے, دیکھو اگر 100,000 گھوڑے تھے ان پہ 100,000 سوار تو ہوں گے, اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنے, لیکن کون تھا اس کے پاس اس وقت, کوئی بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو, یعنی موت کو, یہ لذتوں کو توڑتی ہے. تو موت یاد دلا کے یقین دے دیا کہ ایک دن تم بے اختیار ہو جاؤ گے, تمہیں جانا تو اس کی طرف ہی ہے نا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں, یعنی تم لاؤ یا نہیں لاؤ, مجھے اللہ نے مجھے حکم دیا کیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. یہ کیوں کہا گیا, ایمان والوں میں شامل ہو جاؤں, یعنی ایمان والوں کا ایک الگ گروپ ہے, ایمان والے تم سے الگ ہیں, مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں, میں ان کے ساتھ ہو جاؤں. خاندان, قبیلے, دوست, احباب سب پیچھے رہ جاتے ہیں, ایمان کا رشتہ آگے آ جاتا ہے, ان سے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تعلق رکھوں. تو تعلقات کی دیکھیں آپ نے کس طرح دائرے الگ الگ ہو جاتے ہیں. جن تعلقات کو ہم سب سے فرسٹ پرائرٹی پہ سمجھتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, ایمان کا رشتہ آگے آ جاتا ہے. بتا دیا کہ میں اب تم میں سے نہیں ہوں, میرا تو تعلق کہیں اور جڑ گیا ہے, اور وہ ہے ایمان والوں کے ساتھ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کیا, اقم, قائم کرو اپنا چہرہ لیے اس دین کے یکسو ہو کر, یعنی اب آپ نے فوکس رہنا, آپ کی نظریں اس دین سے ہٹنی نہیں چاہیے, اس راستے کو چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں, دیکھنا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے کر ہر ایک دائی دین کو, جو دین کی دعوت دیتا ہے نا, سب کو یہی پیغام ہے, آپ نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا, لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا کہ وہ یہ کہہ رہا وہ نہیں, فوکسڈ ہو جاؤ, ایک سمت میں چلو, سب چھوڑ دو, یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے, فلاں ایسے کر دیا فلاں نے یہ کہہ دیا, آپ کو فوکسڈ ہونا ہے. یہ حکم ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا, شرک سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ بھی شرک ہے نا کہ جب انسان فوکسڈ نہیں ہے اور وہ کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے عمل کرتا ہو, کبھی کسی کو دکھانے کے لیے اور کبھی کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہو, تو یہ بھی کیا ہے, ریاکاری. اور ریاکاری کا مطلب ہے کہ وہ حنیف نہیں ہے, پھر یکسو نہیں ہے. حنیف کون ہے جو سب سے کٹ کے ایک کا ہو جائے, پھر اس کو یہ نہیں کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے, کون مجھے نوٹ کر رہا ہے, کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. جو ایسا کرتا ہے, جو یہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے, اس نے پھر شرک کیا, کیونکہ ریاکاری شرک ہے. اور دوسری بات یہ فوکسڈ ہونے کی بات کیا ہے اس کے اندر دوسری, کہ جب دین کے اوپر عمل کرنے لگو نا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہے کر لیا, جب دل چاہے دیندار بن گئے, جب دل چاہے دین سے بیزار ہو گئے تو آپ سارا چھوڑ دیا. ایک ملک میں رہتے ہیں تو آپ بڑے دیندار ہیں, دوسرے ملک میں چلے گئے تو آپ نے سارا دین چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. نہیں, فوکسڈ, بس پھر ساری زندگی کے لیے اپنا چہرہ ایک سمت میں, اب وہاں سے نہ ہٹے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہیں فائدہ دیتا تم کو اور نہ نقصان دے سکتا. شرک کیسے ہوتا؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نے کسی کے اور کے بت کے آگے سجدہ کر رہا, یہ بھی شرک ہے جبکہ انسان نفع یا نقصان کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنے لگے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. اس کا کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی منتیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کسی کو اللہ کے سوا نہ پکارو. اللہ کے سوا میں کون کون آتا ہے ذرا لسٹ بنائیں. ہر ایک تو اللہ کے سوا ہی ہے نا, چاہے وہ پیغمبر ہے, چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے, چاہے کوئی جن ہے, چاہے کوئی اولیاء اللہ ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, وہ سب من دون اللہ ہے نا, اللہ کے سوا ہی ہے نا, ادر دین اللہ ہے نا. اس کا مطلب کیا, صرف اکیلے اللہ کو پکارو, اکیلے اللہ کو. لا تدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اس سے زیادہ واضح صاف آیت کیا ہو سکتی ہے؟ ما لا ينفعك ولا يضرك, جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. اب جب انسان کی یہ ایمان آ جاتا ہے نا, تو کتنا دل میں سکون آ جاتا ہے کہ واقعی مجھے تو کوئی بھی نہیں, نہ میرا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے, کوئی نقصان نہیں مجھے دے سکتا, اور نہ ہی مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی اور سے جا کے مانگوں, اللہ تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی, پھر میں تجھے ہی کیوں نہ پکاروں. اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے, وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں, قیامت تک بھی پکارتے رہیں گے ان کو جواب نہیں دے سکتے. ہمارا بھی عقیدہ صحیح کرنے کے لیے مکی آیتیں, مکی جو صورتیں ہیں, اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. جو یہ مکی صورتوں کو صحیح سے سمجھ جائے, اس کا عقیدہ آخرت بھی درست ہو جائے گا, عقیدہ توحید بھی خود بخود درست ہو جائے گا, اور عقیدہ رسالت میں بھی جو فلاز ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے. فَإِن فَعَلْتَ, پھر اگر تو نے کیا, یعنی اگر تو نے کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا, تو نے اس طرح سے شرک کیا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ شرک کی ایک فارم ہے کہ کوئی اور مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے, کہیں اور سے اولاد مل سکتی ہے, کہیں اور سے رزق مل سکتا ہے, میری جاب کے مسئلے فلاں جگہ سے حل ہو سکتے ہیں, یا فلاں مجھے نقصان دے سکتے ہیں. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا, تو کوئی کسی کو نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تو نہ ہم سے ناراض ہونا, اللہ تو نہ ہم پر عذاب کرنا, اور نہ کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف, اب یہ سمجھ لینا, اگر اللہ نے سوچ لیا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی, کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا. مت جاؤ لوگوں کے در پہ, مت جاؤ قبروں پر, مت جاؤ مزاروں پہ, مت جاؤ لوگوں کے پاس اور ان کو یہ فلانا فیس نہیں لیتے وہ, لیکن ویسے وہ آپ کے کام کر کے دیتے ہیں, وہ آپ کو یہ کرا دیتے ہیں, ان سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ویسے فیس نہیں, وہ پیسے نہیں کوئی لیتے, چاہے پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا اس نے سوچ لیا نا, ساری دنیا بھی مل جائے کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو, مگر وہی اس جس دن اس نے چاہا نا کہ ہٹا دوں اس دن ہٹ جائے. اب ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ہوتی ہے, اور یہی ٹائم ٹیسٹ کا ہوتا ہے. کہیں کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کہیں کسی کو کوئی اور گھریلو جھگڑے ہیں, کہیں کوئی اولاد کے کوئی مسئلے ہیں, کہیں کوئی بے اولاد ہے, کہیں کچھ ہے. اب وہ ٹائم ہے انسان یہ آیت سوچے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہٹانے والا, تب انسان صرف اللہ کے در پہ جھکے گا, ورنہ ہر در کھول کے بیٹھ جائے گا, فلانی جگہ جاؤں فلانی جگہ. جب آپ ہر در پہ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہی رسوا کریں گے, ٹھوکریں کھاتے پہ رہیں گے در در پہ. اس لیے اس عقیدے سے ہٹ جانا انسان کو رسوائی دیتا ہے. یہ عقیدہ دولت ہے, دولت جس کو مل جائے. یہ انفارمیشن تو ہر ایک جانتا ہے, ہر ایک کو پتا, کسی سے بھی پوچھ لینا کہ ہاں اللہ جس کو جو پہنچائے, جس کو نہیں دے تو وہ نہیں اس کو ملتا, یہ تو سب کو پتا ہے. مگر یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے, اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے ہم سب کو. تو نقصان یا تکلیف یا ضرر یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو کہیں اللہ کو چھوڑ کے مت جاؤ. یہ جو اشتہار دے دے کے آپ کو دعوتیں دیتے نا, ہر مشکل کا حل 7 دن میں 3 دن میں, ورنہ پیسے واپس, ورنہ آپ کی گارنٹی, یہ فلانا ہے, یہ سب بیکار باتیں ہیں. آپ ان کے اشتہاروں پہ یقین کر لیتے ہیں, اللہ کی کتاب پہ نہیں یقین کرتے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے کوئی جھٹا سکتا ہی نہیں ہے. کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا آپ قرآن پہ شک کرتے؟ اللہ اکبر. وا ان یرد کا بھی خیر, اگر وہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ بھلائی کا. یہ نہیں کہا کہ اگر پہنچائے تجھ کو, اگر اس نے ارادہ بھی کر لیا نا کسی بھلائی کا تیرے ساتھ, ارادہ بھی کر لیا, ہاں تو کس کی مجال ہے کہ وہ روک سکے؟ فلا رات دبلی پتلی ہی, تو پھر نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو. اس کی مجال ہو سکتی کہ وہ روک کے دکھائے کہ اللہ نے کسی کو فائدہ دینا ہو, اور کوئی روک کے دکھا دے کہ نہیں جس کو یہ فائدہ نہیں ملنا چاہیے, کوئی نہیں روک سکتا. آج کی یہ آیتیں تو ہم, میں کہتے ہوں گھول کے پی لیں, یعنی اتنی ہمارے اندر راسخ ہو جائیں, اتنی زبردست ہے یہ عقیدہ ہمیں, یعنی اتنا جو سٹریس ہے ہمارا بالکل ختم ہو جائے. اللہ حاجت روا ہے, اللہ مشکل کشا ہے. یونس علیہ السلام نے بھی یہی تو کہا تھا اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں کہ کون سنے گا, وہاں پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, جہاں کوئی ہوپ نہیں تھا, جہاں اندھیرے تھے, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, وہاں پہ یونس علیہ السلام کی آواز وہاں سے بھی اللہ تک پہنچ گئی. کیسے اللہ نے نکالا؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ جب تکلیف ہٹانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں. اور پھر یصیب بہ من یشاء من عبادی, پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کس کو پہنچانا چاہتا ہے؟ فضل کو, جس کو اپنا فضل دینا چاہتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کا فضل ہو, وہ اس کی مرضی ہے, اس کا ارادہ ہے. بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے, تو پھر مایوسی کس بات کی؟ وہ الغفور الرحیم, اور وہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے, جو رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو مسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان باہم بھی حرام قرار دیا, اس لیے آپس میں ظلم نہ کرو اے میرے بندوں, تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا, اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا, اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم مجھ سے کپڑے طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا, اے میرے بندوں تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں تو تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا, اے میرے بندوں نہ تو تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ تم میں مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو, اے میرے بندوں اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو بھی اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, اے میرے بندوں اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمام انسان اور جن تمہارے سب سے برے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی, اے میرے بندوں اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمام انسان اور جن سب کے سب کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال کر نکالی جائے تو اس سے سمندر کا پانی کم ہو. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو اور ہر چیز اسی سے مانگو, جو فضل وہ تمہیں پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ غفور الرحیم ہے, یعنی اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے پلٹ آؤ, تمہارا رب تمہاری توبہ قبول کر لے گا, ایون شرک اور کفر کو بھی وہ بخش دیتا ہے اگر انسان اس سے توبہ کر لے, لیکن لازم یہ ہے کہ انسان ڈیلے نہ کرے اور گناہ کو ظاہر نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر مسلمان پر ستر کرنا یعنی پردہ رکھنا ضروری ہے, چاہے اپنے اوپر جب اس سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تب بھی پردہ رکھے, جب دوسرے سے ہو جائے تو تب بھی پردہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا, جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے, یہ ترمذی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی. تو حافظ ابن عبد البیر فرماتے ہیں کہ جب بندے کو دوسرے کی پردہ پوشی پہ اجر ملتا ہے تو اپنی پردہ پوشی کرنے پہ بھی اجر ملے گا بلکہ اس سے زیادہ اجر ملے گا. تو انسان یعنی اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کرے اور اپنے گناہ کو لوگوں میں اس کی اشتہار نہ بناتا پھرے کہ میں تو یہ کرتی ہوں اور میں ایسے کرتی ہوں اور میں نے یہ کر لیا, اس کا اشتہار نہ دے. میں نے ایک بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا, اور مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کو کوئی عمل کرے برائی کا جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا اور دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کرے, اور بڑے فخر سے لوگ اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہ گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس کو نہیں پھاڑتا. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ کو کیسے پھاڑے گا, آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنا گناہ بیان کرے, یہ پھاڑنا ہے, یعنی اللہ نے پردہ رکھا اور وہ پھاڑ رہا ہے پردے کو, وہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے. تو کبھی بھی اپنے گناہوں کی شہرت نہ کرائیں, گناہوں کو ظاہر نہ کریں لوگوں پہ, اگر گناہ ہو جاتا ہے اس پہ ندامت ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو کوئی بری چیز ہو جائے, کوئی شرمناک چیز ہو جائے تو اس کو آپ اشتہار تو نہیں دیتے نا لوگوں کو. جب انسان گناہ بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی شرم نہیں ہے اور اس کو کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے اور اس کو کوئی جھجک نہیں ہے اور کوئی اس کے اوپر اس کو ریگریٹ نہیں ہے, اس لیے بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پوری زندگی اللہ سے بھلائی مانگتے رہو, رب کی رحمتوں کے موقع تلاش کرتے رہو, ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی بھرپور رحمتیں عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ سے اپنے عیبوں کی پردہ پوشی مانگو اور اپنے خوف ڈر کے لیے امن مانگو اللہ تعالیٰ سے. قل یا ایہا الناس, کہہ دیجئے اے لوگو, قد جاکم الحق من ربکم, تمہارے پاس حق آ گیا. حق کیا ہے؟ یہ قرآن, یہ دین اسلام, یہ حق کا پیغام ہے نا. یہ حق آ چکا ہے تمہارے پاس. اب اس کے بعد فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اب دیکھیں یہ آخری دعوت کی, پتہ چل رہا ہے نا آپ کو, ٹون سے بھی اور الفاظ سے بھی اور کس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعوت کا آخری ٹائم چل رہا ہے مکی دور میں. کہ اب تمہارے پاس ساری چیز واضح آ گئی ہے, حق سامنے آ گیا. اب اس کے بعد جو اس ہدایت پا لے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا, اپنے لیے پا رہا ہے. اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کریں نا تو دوسروں پہ احسان نہ جتائیں. جی میں نے یہ پڑھ لیا, میں نے تو اتنا پڑھا, میں نے اتنی محنت کی, میں 10 دن سے پڑھ رہی ہوں, میں اتنے دن سے یاد کر رہی ہوں. اگر آپ نے یاد کیا تو آپ نے اپنا فائدہ کیا. اگر آپ نے کوئی علم سیکھا ہے قرآن کا, اپنا فائدہ کیا. اگر آپ اسٹوڈنٹ بنے ہیں اور آپ رات کو اور دن کو آپ علم لینے کے لیے اس میں مصروف ہیں, کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. آپ کے اپنے اوپر آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں. اسی طرح جس نے اس دین کو اپنا لیا اس نے بھی اپنا ہی بھلا کیا, قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے گا. یہ نیکیاں قیامت کے دن تلیں گی تو اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں آپ. پھر ہم ہر بات پہ لوگوں کے اوپر کیوں احسان جتاتے ہیں؟ پمن دلا, جو بھٹک گیا, جو گمراہ ہو گیا, جس نے گمراہی کو خود اختیار کرنا چاہا, یہ دلو والے گا. کتنی دو ٹوک بات ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہ آئے کسی کو؟ کہ اگر آپ بھٹک رہے ہیں نا, کسی کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے. ہم تو جا رہے ہیں اس دین سے, ہم تو چھوڑ رہے ہیں, میں نے تو یہ چیز چھوڑ دی, میں نے تو فلاں کرنا چھوڑ دیا. اب جو ہے تو خود اپنا نقصان کیا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, کسی کو کوئی سے فرق نہیں پڑے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ سب انسانوں میں یہ آپ اعلان کر دیں, اے لوگو, یا ایہا الناس, آپ سب کو بتا دیں, میں تمہارے پر کوئی وکیل نہیں ہوں, میں تمہارا کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ وکالت کرے لوگوں کی, قیامت کے دن ان کی ذمہ داری اس کے اوپر کہ تم نے کیوں نہیں ان سے یہ کرایا, کیوں تم نے ان کو یہ کرنے دیا. یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی کسی داعی دین کی ذمہ داری. رسول کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اب اس کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں پہ مسلط کر دے, فورس کرے کہ تم یہی کرو, نہیں. بس پیغام پہنچا دیا, کام ختم ہو گیا. اگر کوئی سیدھے راستے پہ آتے ہیں اپنے لیے اچھا کرتے, نہیں آتے تو تم نہیں جبر کر سکتے, تم ان کے پر کوئی حوالہ دار نہیں ہو. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف. اے نبی, کرنے کا کام کیا ہے؟ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے اس پر آپ خود بھی عمل کریں. اور کیا کریں؟ وَصْبِرْ, صبر کریں. صبر کس چیز پہ؟ کون سی چیز تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا تھا؟ اتنی مخالفتیں تھی, اس قدر وہاں پہ اذیت ناک حالات تھے. یعنی ایک سوچے, ایک انسان کے لیے مینٹلی, ایک بندے نے دعوت کا کام کرنا ہے, حالات فیوریبل نہ بھی ہوں, نارمل بھی ہوں تو انسان کام کرتا رہتا ہے, لیکن وہاں پہ کیسے حالات تھے؟ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتا تھا اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مخالفتیں تھیں, کس قدر مینٹل ٹارچر تھا, کس قدر ٹینشن کا ماحول تھا, کس قدر سٹریس ہوگا. سوچیں آپ ذرا, یہ کوئی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دعوتیں نہیں دے رہے تھے کہ آؤ آپ دین کی طرف آ جاؤ. ہر طرف جس طرف دیکھتے تھے وہاں پہ کوئی کافروں نے طریقہ چھوڑ نہیں دیا تھا جس سے آپ کو اذیت نہ دیں. ہر طریقے سے, ایون آپ کی اولاد کے تھرو بھی آپ کو اذیت دی گئی. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا؟ صبر. صبر آپ کرتے رہے ہیں, نبی صبر سے چلتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم کیا طریقہ دیکھتے ہیں, وہ بھی کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ کرو. اب آپ اس کے بعد صبر سے چلتے رہو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے. پر کب تک صبر کریں؟ حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے, اللہ کا فیصلہ آ جائے. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے پھر اس کے بعد, یعنی آپ کو ہجرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے, یا آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے یا جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، آپ نے صبر کے ساتھ چلتے رہنا. اس میدان میں صبر بہت ضروری ہے. کبھی لوگوں کی باتیں سنیں گے، کبھی مخالفتیں آئیں گی، کبھی تکلیفیں آئیں گی، کبھی مالی پریشانی، کبھی جانی طور پہ اذیت دی جائے گی. صبر کی ضرورت ہے. کبھی لوگ مذاق اڑائیں گے، کبھی لوگ طرح طرح کی تاویلیں کریں گے، کبھی لوگ کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں گے آپ کو. صبر یہ راستہ ہے ہی صبر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کر لیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات تھے، لیکن صبر کے ساتھ چلنا یہی انبیاء کی سنت، یہی صحابہ کرام کا طریقہ. اور کس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اذیتیں سہی، کس چیز کے لیے؟ کس دین اسلام کے لیے؟ اسی دین کے لیے نا. کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مخالفتیں، ساری تکلیفیں اس کے لیے سہی؟ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ، اب اس کے اندر بلند و بانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ہوں گے، لیکن کیا آپ کی زندگی سے یہ صبر کا نمونہ ہم نے لیا؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ کن چیز، کس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی کہ نہ اپنی اولاد کی فکر کی، نہ اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے حالات کی فکر کی، اپنی جان کو گھلا دیا کس کے پیچھے؟ اس دین کے پیچھے. آج جب اس دین کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی اور اس دین کو بدنامی کے اس کے اندر یہ چلا گیا، یہ دین اتنی زیادہ ذلت اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس وقت پہ آج نبی کا اسوہ کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف باتوں سے نہیں کہ اسلام از پیس، اسلام از پیس، ہمارا تو یہی بس اب ایک رہ گیا. اب اس لیے لوگ بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ان کا تو کام ہی ہے بس یہی کہتے رہتے ہیں اسلام از پیس. اس سے عمل کر کے دکھاؤ کہ واقعی ہم پیسفل لوگ ہیں. جتنا اب پہلے تھے غیر مسلموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، جس طرح سے پہلے آپ کا اچھائی کا معاملہ تھا، اسے 10 times بڑھا دو. کہ یہ اگر آپ کو یہ نبی پیارے ہیں نا، جنہوں نے اتنا کچھ سہا اس دین کے لیے، تو یہ دین پھر اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے جیسے آپ کو اپنا بچہ پیارا ہے. اس طرح پیارا ہونا چاہیے. میرے نبی نے تکلیف اٹھائی اس کے لیے، تو کیا میں اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے رکھوں گا؟ نہیں، مجھے میرے اوپر نہیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نہیں. یہ صبر کے دن ہے. اس کے اندر اگر آپ پہلے تھوڑا اپنے کو ورکر کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے اور لوگوں کے ساتھ پہلے تھوڑا کرتے تھے، اب اس سے بڑھ کے بھلائی کریں، اچھائی کریں. کیونکہ میرے نبی رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے. ان کے پاس تو دشمن بھی آتا تھا نا، اس کے ساتھ بھی رحمت تھی. اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. اگر چند ایک لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم وہ نہیں ہیں، یہ ہے اصل پیغام. لیکن یہ آپ کی زبانی دینے سے اب نہیں پھیلے گا جب تک آپ واقعی عملی طور پہ نظر نہ آئے نمونہ سلامتی کا، چلتی پھرتی سلامتی. آج اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو اس لیے کسی کا دروازہ کھول دیں کہ یہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کردار کیسا ہے. اگر کوئی آپ سے برائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو آپ مسکرا کے جواب دینے، کہ کسی کو پتا چلے کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شر پسند ہو. اگر آپ کی گاڑی ٹریفک لائٹ پہ کھڑی ہوئی اور کوئی کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، تو کوئی ڈونیشن مانگتا ہے، تو اس لیے دیں کہ آج یہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان دینے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. آج لوگ قرآن پڑھ کے نہیں اسلام کو سیکھیں گے، ہمیں دیکھ کے اسلام کو سیکھیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں کہا گیا صبر کرو، تو ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے؟ یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے. اگر اچھے دن آئے تو کوئی مشکلوں کے دن بھی آئیں گے، مگر ان میں یہ نہیں کہ اچھے اچھے دنوں میں تو منافقوں کی طرح دین کو پکڑ لیا اور جب کہیں سختی آئی تو بھاگ گئے. یہ وقت کہ ہمیں اسلام کا، ہم نے ہی اٹھ کے دفاع کرنا ہے، ہم نے ہی بتانا ہے کہ اسلام اصل میں کیا ہے، دوسروں کو تو نہیں پتا. تو صبر کرو یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے. ہوا خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے. ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ یہ دن ایسے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہر طرف سے کہیں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کہیں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ لوگ صرف وربل کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان بس گنگناتا جائے اور نعت پڑھ رہی ہوں، میں بڑی عشق اور محبت کا اظہار کر رہی ہوں. دیکھو صحابہ سے سوچو کہ کیا ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب حضرت حبیب کو کافر پکڑ کے لے آئے تھے تو ان کی جو شہادت کا منظر ہے، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی شہادت کا منظر دیکھا تھا، اور ان کی شہادت کا منظر اتنا یعنی انسان کے ایمان کو تازہ کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے نا وہ پتا چلتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب وہاں پہ گیا اور مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ حضرت حبیب کو شہید کیا جانا ہے، کیونکہ کافر پکڑ کے لے آئے تھے، ان کو قیدی بنایا ہوا تھا اور ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ سارے سردار کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہجوم ہے اتنا، اور سارے چلا رہے ہیں، اور سارے مطلب آج کیا ویو کیا دیکھنے آئے ہیں یہ منظر کہ کیسے صحابی رسول کو شہید کیا جاتا ہے، کیسے بدر کے جو مقتولین ہیں ان کی رسوائی کا بدلہ ہم نے آج لینا ہے، آج ہم نے انتقام لینا ہے. تو جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ پہلے سے ایک جگہ مقرر تھی ان کے لیے کہ جہاں پہ ان کو یعنی شہادت ان کی جان لی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نظر دوڑائی تو عورتیں بچے شور مچا رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک سکون تاری ہے، اور فرمانے لگے ہیں اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مارنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت حبیب کو قبلہ رخ ہو کے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ دو رکعتیں کیسی خوبصورت ہیں اور اتنی مکمل کہ کیا کہنے. اس کے بعد دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف دیکھا انہوں نے حضرت حبیب نے، اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر لیا، تو میں نماز اور زیادہ لمبی پڑھتا، اور زیادہ وقت اس میں دیتا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حبیب کا زندہ مسلح ہو رہا ہے، زندہ کا، مردوں کا تو کرتے ہی تھے نا لوگ اس زمانے میں، مردوں کو کے جسم کے اعضاء کاٹتے تھے. کہتے ہیں زندہ حالت میں ان کا مسلح کر رہے، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک آرگن کاٹتے تھے، ایک ایک حصہ کاٹتے تھے ایک کے بعد ایک، اور کہتے تھے کیا تمہیں اچھا لگتا کہ تمہاری جگہ محمد یہاں پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس تکلیف سے بچ جاتے، اور ان کے جسم سے خون کے دھارے پھوٹ رہے اور جواب دے رہے ہیں خدا کی قسم مجھے یہ قطن پسند نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں امن اور چین سے رہوں اور میرا نبی اس کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ قطن گوارا نہیں ہے. حضرت سعید بن عامر نے دیکھا لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں مارو اس کو مارو اس کو. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تختہ دار پہ کھڑے اور ہر خون کے فوارے کے ساتھ جو جسم سے پھوٹ رہا ہے یہی جواب دے رہے ہیں میں نہیں مجھے نہیں یہ گوارا، میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور آج اس نبی کو کتنی تکلیف ہو جب وہ دیکھیں کہ اس دین جس کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں آج وہ رسوا ہو رہا ہے، اور ہمیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہے. آج ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے نبی کیسے رحمت للعالمین تھے اور ہم ان کے ماننے والے. آج ہم اپنے کردار سے دکھائیں، اپنے اخلاق سے دکھائیں، اپنے عمل سے دکھائیں، آگے بڑھ کے وہ کام کریں جو میرے نبی کے طریقے تھے، جیسے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تھے، جیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، جیسے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھے، جیسے وہ خیر خواہ تھے. اگر یہ دل میں لے کر ہم اس معاشرے میں نکلیں گے فلاں بھی میرا دشمن، فلاں بھی میرا دشمن، بس سب کو ختم ہو جانا چاہیے، جب یہ لے کر نکلیں گے تو آپ کیسے کسی کی خیر خواہی کریں گے، کیسے کسی ساتھ اچھا اخلاق کریں گے، کیسے اچھے کردار کے ساتھ پیش آئیں گے. ایک مومن منافق نہیں ہوتا کہ اوپر اوپر سے کچھ اور اندر سے بغض بھرے ہوئے نفرتیں بھری ہوئی ہیں، نہیں، وہ خیر خواہ ہوتا ہے کہ میرے کردار سے بھی میرے اسلام کا نام بلند ہی ہونا چاہیے. آج یہ جو بدنامی کے دھبے ہمارے پر لگ گئے ہیں جب تک ہم سب مل کے نہیں کوشش کریں گے اس کو دھونے کے یہ دھل نہیں سکتے. اور پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے بد سے بدنام برا، بد تو ہوتا ہے لیکن بدنام اس سے بھی برا، کیونکہ وہ اس کے پر بدنامی کا دھبا لگ جاتا ہے. دھبے کو دھونا ہے ہم نے، اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی کہ واقعی اسلام پیس ہے یہ نظر آئے لوگوں کو. چند ایک لوگوں کی برائی کی وجہ سے سارا دین نہ بدنام ہو. ہم جو ہیں دین کے نمائندے تو ہم بھی تو ہیں نا, ہمیں دیکھو کہ ہم کیسے ہیں جس اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو یہ پیغام دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا صحیح نمائندہ بنائے اور واقعی اسلام کا صحیح درس لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم, وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت وتكرهوا الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله